حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جتنی تفصیل قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی ہے اتنی تفصیل اللہ کریم نے کسی اور نبی اور رسول سے متعلق ارشاد نہیں فرمائی، اور صاحب انجیل ہیں، لیکن جب آپ دوبارہ دنیا میں اللہ کریم آپ کو اتاریں گے اور آپ کا ظہور ہوگا، آپ نے جو اتباع کرنا ہے وہ شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا، چونکہ کوئی شریعت ایسی نہیں ہے، کوئی اللہ کا نبی ایسا مبعوث نہیں ہوا جس کی امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا لازم ہو، جہاں ان پر ایمان لانا ضروری تھا وہیں بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا لازم ہے. یہی وہ حصے ہیں جہاں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت قیامت کے روز تمام امتوں کے لیے ہوگی. تو پھر یہ دارالعمل ہے، اس نے فرصت دی ہوئی ہے. تو قرآن کریم غلط راہ کے انتخاب پر جو فرماتے ہیں اللہ اسے اور ڈھیل دے دیتا ہے، اور جسے ڈھیل ملتی ہے وہ یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا زور بازو ہے، یعنی جب اللہ کی گرفت آتی ہے، قرآن فرماتے ہیں اللہ کی گرفت بہت سخت. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاصول. وذاهم الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام، بے شک میں آپ کو لے لوں گا اور آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور کافروں سے آپ کو پاک کر دوں گا، اور جو لوگ آپ کی پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت کے دن تک غالب رکھوں گا، پھر تم سب میری طرف لوٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے میں تمہارے درمیان ان کا فیصلہ کر دوں گا. میں نے کل اس آیہ کریمہ کا پہلا حصہ، اس سے متعلق گزارشات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جس میں اللہ جل شانہ نے جو یہ ارشاد حصہ فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، بے شک میں آپ کو لے لوں گا، یعنی واپس اٹھا لیا جائے گا، ورافعک الی، اور آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا. اس میں میں نے کل عرض کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روح اور وجود، یہ دو حصے جب مرکب پورے ہوں تو وہ اس بات کی تکمیل ہوتی ہے جہاں اللہ کریم نبوت مبعوث فرماتے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہ پہلی ابتدا اس انسانیت کی اللہ کریم نے کہ نبی اور رسول ہیں، اور تکمیل نبوت سے پہلے، بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، جو آخری اللہ کریم نے نبی اور رسول مبعوث فرمائے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. قرآن کریم میں اللہ کریم نے انبیاء رسول کا ذکر فرمایا، مبارک نام بھی ارشاد فرمائے، قوموں اور قوموں کے حالات اور ان ہستیوں کی جو محنت اور حق کا مخلوق تک پہنچانے کی کلی طور پر کوشش اور کاوش ہے، قرآن کریم نے وہ بھی ذکر فرمایا. تکالیف بھی ارشاد فرمائی، اور یہ مقرب ہستیاں جب ان کے مقابل مخلوق آئی تو ان مقرب ہستیوں نے اپنے اللہ سے جو مدد کی دعا کی، قرآن کریم نے وہ حصے بھی بیان فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جتنی تفصیل قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی ہے اتنی تفصیل اللہ کریم نے کسی اور نبی اور رسول سے متعلق ارشاد نہیں فرمائی. اب جب بالعموم بات کریں گے چونکہ یہ بات بالعموم ہے نہیں، بالعموم سے مراد ہے کہ کلی طور پر بات کریں گے، لفظ بالعموم استعمال ہوا یہ یہاں درست نہیں ہے، لیکن انبیاء اور رسول کی جماعت سے متعلق بات کریں گے تو سارا جو تفصیلی پہلو ہے، پیدائش سے پہلے قصوں کے، آپ کی والدہ اور والدہ کے والدین سے ابتدا شروع ہوتی ہے، سارا جو آپ کی ولادت باسعادت کے حصے ہیں ان سے، آپ کی بچپن کی عمر، آپ کی وہ عمر جس میں اللہ کریم نے آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھایا، اس کے درمیان کتنے ہی پہلو، کتنے ہی معجزات، کتنی زندگی کے جو زیر و بم ہیں وہ بیان فرمائے. اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار پہلوؤں سے ذکر فرمایا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ابتدا ہے اپنی قوم، اپنے حالات، اپنے علاقے، اس انداز سے اللہ کریم نے نبی اور رسول مبعوث فرمائے، چونکہ ویسی ہی ضرورت تھی، اللہ کریم نے مخلوق کی احتیاج پوری فرمائے اپنے مقربین کو مبعوث فرما کے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق مثل حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ اس میں دنیا کے اسباب جو ہیں ان سے ہٹ کر ایک خر کے عادت حصہ ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جو قرآن و احادیث میں واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ دوبارہ دنیا کی طرف، آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، اپنی امت کی طرف اللہ کریم کا حکم پہنچانے والے ہیں اور صاحب انجیل ہیں، لیکن جب آپ دوبارہ دنیا میں اللہ کریم آپ کو اتاریں گے اور آپ کا ظہور ہوگا تو آپ نے جو اتباع کرنا ہے وہ شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا ہے، لیکن جو اللہ کریم نے آپ کو نبی اور رسول مبعوث فرمایا وہ بعثت اسی طرح ساتھ قائم ہے، لیکن پھر اس قوت اور وہ جو اللہ کریم کی خصوصی عطا ہے اس سے آپ نے جو اتباع کرنا ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کرنا ہے. اسی طرح حضرت عمر فاروق اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت تھی، تورات کا کوئی ورق ایسا تھا جس پر بات ہو رہی تھی اور دیکھا جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آپ نے جب سوال فرمایا اور آپ کو عرض کی گئی کہ یہ تورات کا کوئی ایسا کاغذ کا حصہ ہے تو اسے دیکھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوتے تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اتباع کرنا، تو آپ قرآن کریم کو اور اس حکم کو دیکھیں، آپ نے یہ پسند فرمایا کہ ان احکامات کو دیکھا جائے جو قرآن کریم میں. اب یہاں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جو ظہور ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس سے متعلق جب گفتگو کرتے ہیں، تحریر کرتے ہیں اور تفسیر کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نبی اور رسول مبعوث ہوتا ہے اور جو کمزوریاں یا برائیاں مخلوق میں ہوتی ہیں وہ بھی دور ہوتی ہیں، اور ان کی تربیت، تعلیم، تربیت نیا خانہ سے ظاہری پہلوؤں تک ایسے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کریم کے راستے کے مسافر اور حزب اللہ کے جو ہیں وہ حصے اور شمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ کریم کا جو حکم ہے اس کا اقرار ان کی نیتوں اور ان کے اعمال تک پہنچتا ہے، اور ایک انسانی معاشرے کا ٹھہراؤ اور اپنے مقصد کے حصول، یہ حصے وہ گامزن ہو جاتی ہے مخلوق. جوں جوں برائی بڑھتی ہے ویسے ویسے اللہ کریم اس کا تدارک فرما دیتے ہیں. یہ اس سے پہلے آیا کریم آپ دیکھیں نا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، دنیا میں دنیا والوں کی تدبیریں اپنی ہیں لیکن اللہ جل شانہ کی تدبیر اپنی ہوتی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں کتنی ہی حکمتیں ہوں گی اللہ کریم بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک حکمت ایسی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے آپ نے مخلوق کو حق سے صرف آشنا نہیں فرمایا، اتنا پاک فرمایا، درجے کا تزکیہ نصیب ہوا کہ وہ مثالی مسلمان ٹھہرے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جو اللہ کے حضور دعا کی تو آپ نے فرمایا بار الہ میں سارے کا سارا اسلام لے آیا۔ اس درجے کی اللہ کریم نے انہیں عظمت عطا فرمائی، اس درجے کی پاکیزگی عطا فرمائی، اس درجے کا ایمان عطا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو وہ ہستیاں جنہیں معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی وہ اس حق کے امین ٹھہرے۔ اسی طرح ان مبارک تین زمانوں میں صحابہ کرام کے ساتھ، پھر تابعین کے ساتھ تبع تابعین، پھر ان مبارک تین زمانوں کی تکمیل کے ساتھ حق رکتا نہیں ہے۔ وہ مقرب ہستیاں جو معیت سے اس درجے کو پاتی ہیں، وہ زمانہ جسے معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اس درجے کا نصیب ہوا کہ بحالت ایمان ظاہری اور باطنی بلندیاں عطا فرما دیتی ہے، اس کے بعد پھر محنت اور مجاہدہ جو ہے اس کی ضرورت بھی پیش آئی، اور پھر وہ درجات جو عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت سے نصیب ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے من جانب اللہ، اس کی تکمیل ہوئی۔ لیکن آپ کی بعثت صرف اس وقت کے لیے نہیں، صرف کسی قوم کے لیے نہیں، صرف کسی علاقے کے لیے نہیں، بلکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آج کی یہ جو گلوبلائزیشن ہے اور جو لوگوں کا آپس کا رابطہ اور یہ جو نظام جدت کا ہے کہ دنیا کے کسی ایک کونے کی بات عین اسی وقت دنیا کے دوسرے کونے پر دیکھی اور سنی جا رہی ہوتی ہے، تو یہ اس وقت کی ضرورت ہی یہی تھی کہ اللہ کریم ایسا اپنا حبیب مبعوث فرمائے جن کا حکم کلی طور پر تمام مخلوق پر یکساں اور یک وقت جو ہے وہ لاگو۔ تو اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب جس طرح خیر القرون میں حصہ سب سے بلندی پہلا زمانہ، اس کے بعد پھر دوسرا زمانہ، پھر تیسرا زمانہ، لیکن یہ جو وقت ہے اور یہ جو زمانے ہیں یہ تغیر چلتا آ رہا ہے اور قیامت تک رہے۔ اس میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آخری وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والا خالص شخص جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے اور انہوں نے فرمایا کہ میں آخری وہ شخص ہوں جو شریعت عیسوی پر کلی طور پر عمل کر رہا ہوں اور جانتا ہوں، جب میری روح پرواز کرے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا، چونکہ دنیا حق سے خالی نہیں رہتی۔ اسی طرح جب یہ مبارک تین جماعتیں اور یہ مبارک زمانے گزرے، اس کے بعد پھر علماء حق، پھر وہ لوگ اہل اللہ جو صدری علوم کے حامل ہیں، یہ وہ حصے ہیں جو متصل چلتے آ رہے ہیں، اس میں انقطاع نہیں ہے۔ پھر دنیا میں یا دنیا کی حیات جو ہے اسے جب ہم دیکھتے ہیں تو جدت اپنے اصول اور ضابطے بیان کرتی ہے، لیکن دین اسلام اسے بڑا واضح طور پر جو ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا قائم رہنا، اس پر صاحب حق کا حیات ہونا، یہ اس کی شرط ہے۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الا الله او كما قال محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آخری ایمان والا بندہ، اس کا پردہ فرمانا تو یہ بساط جو خلق کی ہے یہ لپیٹ دی جائے گی، قیامت قائم ہو جائے۔ اب جوں جوں برائی یہ اندھیرے کی شدت ہوتی ہے، ویسے ہی اللہ کریم اچھائی اور نور کو جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے کہ قادر مطلق ہے، جو بھی جتنے بھی تجاوزات کر لے، قرآن کریم نہیں بیان فرماتا ہے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر بھاگ کر نکل سکتے ہو تو زمین و آسمان جو اللہ کی بادشاہی ہے سے نکل جاؤ، لیکن وہ اختیار جو فیصلے کا ہے، جسے اختیار کرتے ہوئے جو تجاوز کرتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہے چاہے وہ انسانوں میں سے ہے، وہ اپنے آپ کو مقابل لا رہا ہے، مقابل ہے نہیں اس قابل، قابل نہیں ہے لیکن مقابل لا رہا ہے اس کی بدبختی. تو جیسے جیسے یہ ظلمت بڑھتی ہے حق جو ہے یہ غالب آنے والا ہے. تو حق کا کی پیروی کرنے والے ویسے ویسے موجود اور اتنی قوت کے حامل ہستیاں جو ہیں اللہ کریم عطا فرماتے ہیں مخلوق کو تاکہ وہ جو ظلمت اور اندھیرا ہے اس کے مقابلے میں حق جو ہے وہ غالب آئے. دنیا کا نظام ہے وہ مسبب الاسباب ہے. قرآن کریم نے فرمایا اللہ چاہتے تو سارے ایک ہی جماعت. اب ان اسباب میں اللہ کریم نے ایسے ایسی ہستیاں پیدا فرمائیں کہ خیر القرون کے بعد بڑی لوگوں نے کوششیں کی کہ متشابہات سے مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کی جائے, لوگوں کے اندر ایک متذبذب اور ایک سوالیہ کیفیت پیدا کر دی جائے, لوگوں کو حق سے ہٹایا جائے. بڑی کوششیں لوگوں نے کی, قرآن کریم میں آمیزش کی جائے, اس کی الفاظ میں کمی بیشی کی جائے, اس کے اقرار اور انکار میں ایسے سوال پیدا کر دیے جائیں کہ جی کمی بیشی واقعہ ہے, قرآن کریم میں کوئی کمی ہے. اس کے ساتھ ایسی اشاعت کی جائے کہ جس میں زیر زبر کے ایسے فرق اور ایسے تراجم داخل کیے جائیں کہ لوگوں میں یہ حق باقی نہ رہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حواری ہیں ان کے ناموں سے موسوم کتنی ہی اناجیل جو ہیں وہ مخلوق کو دی گئیں اور اس میں خواہشات ذاتی داخل کی گئیں, لیکن حق کو جو کلی طور پر حفاظت ہے تمام کتب سابقہ کو جمع کریں تو وہ قرآن کریم میں وہ سارا مجموعہ داخل ہے. چونکہ احکام وقتی اور حالات پر ان کا انحصار ہے, جو کلی خبر ایمانیات کی ہے وہ تو ساری بنیادیں جو ہیں وہ قرآن کریم میں جمع فرما دی گئیں. اس کی تلاوت, اس کا اقرار اور اس کا ماننا اور پھر یہ ماننا کتب سابقہ کا, وہ سارا اس حق میں داخل ہو جاتا ہے. تو جو ظلم اور زیادتی کرنے والے ہیں ان کی تدبیریں اپنی ہیں اور اللہ رب العالمین کی تدبیر اپنی ہے. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں. تو ہر زمانے میں اللہ کریم نے یہ انتظام اور سبب فرما دیا مخلوق کی, چونکہ احتیاج پوری فرمانی ہے اور اس کی شان ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ مخلوق کی جو ضرورت ہے وہ اسے پوری فرماتا ہے. یہ اس کا کرم اور احسان ہے. اب جہاں علماء زوائر حق کے ثبوت میں اللہ کریم نے پیدا فرمایا, وہیں صدری علوم چونکہ دونوں حصے تعلیمات اور کیفیات دونوں کا منبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور یہ دونوں حصے قرآن کریم کی جو حفاظت الہیہ اس میں داخل ہیں, اور نہ صرف یہ حروف یا اس کا ترجمہ یا صرف ماننا, اس کا سمجھ اور سمجھ کر عمل کرنے والوں تک کی جماعت کا موجود ہونا. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ کتنے فرقے ہوں گے لیکن ایک فرقہ وہ ہوگا جو حق پر ہوگا. اسی لیے تو اللہ کریم نے وہ مخلوق پسند فرمائی ہے کہ ایک جماعت ایسی ہوگی جو قیامت تک جہاد کرتی رہے گی. یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑی واضح باتیں بیان فرمائی ہیں. اب جو اللہ نے دار دنیا کے اسباب بنائے ہیں اس میں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو نقطہ ارشاد فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں بے شمار حکمتیں ہیں جن میں سے وہ فرماتے ہیں ایک حکمت جو میں سمجھ پاؤں, یہ آپ کے الفاظ مبارک, کہ جب جتنی برائی بڑھتی ہے اتنا اللہ کریم کا وہ بندہ جس پر اللہ کا احسان ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور مخلوق کی تربیت کرتا ہے اور برائی کے سامنے ایک ڈھال ہو جاتا ہے. تو آہستہ آہستہ انحطاط بڑھے گی, برائی کی شدت اتنی بڑھے گی کہ علماء حق بیان کر رہے ہوں گے لیکن اسے مان نہیں رہا ہوگا. مخلوق مقابل آ رہی ہوگی, شیطنت بڑھ رہی ہوگی, غالب آ رہی ہوگی. اسی طرح کیفیات قلبی کے حامل جو لوگ ہیں, جو اولیاء اللہ ہیں, وہ بھی لوگوں کی تربیت فرما رہے ہوں گے, تزکیہ نفس کر رہے ہوں گے, لیکن تزکیہ نفس اس درجے کا ہو نہیں رہا ہوگا کہ لوگ خالص ہوں. اللہ کریم اپنے نبی اور رسول کو مبعوث فرمائیں گے, حکم یہی ہوگا جو شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن ایک عالم اور ایک ولی اس کی حیثیت اپنی ہے، لیکن اللہ کا نبی اور رسول وہ بلندیاں ہیں، اللہ کریم کی اتنی بڑی عطا ہے کہ معصوم من الخطا، مقرب ہستیاں، مخلوق میں مقرب ترین جو جماعت ہے اس جماعت میں سے اپنا محبوب جو ہے وہ دار دنیا میں بھیجا جائے گا۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اتنے اوصاف بیان فرمائیں گے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں کہ کسی کو کوئی شائبہ نہیں رہے گا جب آپ کا ظہور ہو۔ نقال اعلان کرتے رہے ہیں، بدبخت شاید اعلان کرتے رہے ہیں، مانے گا کوئی نہیں۔ اتنی نشانیاں بیان فرما دی گئی ہیں کہ جب ظہور ہوگا اس وقت ہر کوئی مانے گا، ہر ایک کو سمجھ آئے گی، ہر نشانی پوری ہوگی۔ لیکن وہ جو اثر ہے جو شاید ظاہری آنکھیں نہ دیکھ پائیں، لیکن وہ جو اثر ہے کہ وجود کا ذرہ ذرہ اسے محسوس کر جاتا ہے، وہ قوت اللہ کریم اپنے نبی اور رسول کو جو عطا فرمائیں گے وہ آپ کے وجود عالی سے پھر مخلوق میں جو حق ہے اس کا غلبہ آنا شروع ہو جائے۔ پھر جتنی شیطنت دجال کے نام سے ہو، جتنی شیطنت، اس سارے کو اس درجے کا رفع کر دیا جائے گا کہ دین اسلام پر عمل کرنے والی جماعت واضح اور نمایاں ہو جائے گی، اور جتنا اختلافی حصے ہیں یا کفر و شرک ہے وہ ایک طرح کا جیسے چیزیں معدوم ہو جاتی ہیں، ان کے وجود نہ رہیں۔ تو اللہ نے یہ سبب فرمایا ہے۔ تو جب آپ کو اٹھایا اور آپ کا ظہور، اس میں بھی جب قرآن کریم سے اخروی جو دن جن کی مثال 1000 سال کے مطابق دی جاتی ہے، تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا گیا تو یہ جو عیسوی کا شمار ہے، یہ آپ کے آسمانوں کو اٹھائے جانے کے ساتھ یہ شمار شروع کیا گیا ہے۔ تو اب 2100 چل رہا ہے، 2000 کچھ ہے، تو 21ویں صدی چل رہی ہے۔ تو اگر اخروی جو وقت اور اس کی اور دنیا کی طوالت اس کے موازنے کو دیکھا جائے تو 2 دن، لگ بھگ 2 دن بنتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، آپ جوانی میں ہی آپ کا ظہور ہوگا، تو 2000 سال لگ بھگ یہاں گزرے اور 2 دن آسمانوں کے گزرے۔ تو معراج کی مبارک کی جو حدیث مبارک ہیں اس میں آپ کا دوسرے آسمان پر ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس وقت جب آپ کو اٹھایا گیا، وہ بھی اللہ کریم کی اپنی حکمت ہی ہیں، جب ظہور ہوگا یہ بھی اللہ کریم کی اپنی حکمت ہے، تو فرمایا آپ کے لے لوں گا اور آپ کی طرف، آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں، اس کے اپنے کرم اور اس کا اپنا نظام ہے۔ وہ مطاہر و کمن الذین کفروا وجائل الذین اتبعوا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ صرف اٹھانے اور کافروں سے آپ کو پاک کر دوں گا، یعنی جتنا یہ کفر اور شرک متشدد ہو رہا ہے پاک کر دوں گا، یعنی ان کی دسترس ہی نہیں رہے گی۔ پاکیزگی، پاکی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی ناپاکی ہے اس کا کوئی وجود نہ رہا۔ جیسے روشنی ہے تو پھر اندھیرے کا کوئی وجود نہیں رہا۔ تو یہ جو کچھ بھی ان کے اعتراضات ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ہیں، والدہ ماجدہ پر ہیں، حق پر ہیں، انجیل پر ہیں، آپ کی نبوت و رسالت پر ہیں، اقامات جو ہیں شریعت کے ان کے خلاف جو ان کی باتیں، ہر طرح ہر شے سے اللہ کریم فرماتے ہیں اور کافروں سے آپ کو پاک کر دوں گا، اور جو لوگ آپ کی پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت کے دن تک غالب رکھوں گا، الی یوم القیامہ، قیامت تک پر جو ہے غالب رکھوں۔ اب آپ غور فرمائیں، ایک حصہ ہے حکومت، حکمران ہونا، ایک حصہ ہے اصول اور ضابطہ۔ یہ جو وجودی غلبہ ہوتا ہے اس میں اس کا غلبہ اور اس غلبے میں ایک لرزش یا اس کا نہ رہنا، یہ ساری حصے داخل ہیں، لیکن جو اچھائی اور صالح حصے ہوتے ہیں وہ اتنے مستحکم ہوتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی وہ مغلوب نہیں ہوتے. جیسے قرآن کریم میں اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ادیان باطلہ پر غالب ہونا ارشاد فرمایا ہے، تو کہیں بھی قرآن کریم کا ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، وہی متلو یا غیر متلو، اسے دنیا کے کسی اصول اور کسی ضابطے پر آپ اسے لے کر آئیں، کوئی دنیا کا اصول اور کوئی ضابطہ سامنے قائم نہیں رہ سکتا، ہمیشہ وہی حق جو ہے جو آپ نے فرمایا وہ غالب آئے گا. اب جب اس غالب حصے پر کوئی عمل پیرا ہوگا تو یقیناً پھر اس کا حکم جو ہے وہ بھی غالب آئے گا. اور یہاں قیامت تک کا فرمایا گیا ہے، اور لگ بھگ 500 سال کا جو عرصہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد، وہ عرصہ ہے ولادت باسعادت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت و رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت، اور تمام یہ جو عمارت ہے نبوت و رسالت کی، اس کی تکمیل کا ہے. اور جہاں لفظ جو ہے قیامت تک کا فرمایا گیا، اس لیے کہ ایک حصہ حق کا ہے اور وہی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر بعثت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہا ہے، تو یہی صاحب ایمان حصہ اپنے اپنے زمانے اور وقت میں مسلمان ہے، یہی جماعت ہے جسے اللہ کریم کا حکم ماننا نصیب ہوا، اور آخری جو شریعت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہو. تو قیامت تک کا یہ تسلسل آتا ہے، لیکن اس تسلسل میں غالب حصہ وہی ہوگا جو یہ اصول اور ضابطے جو قرآن کریم عطا فرما رہا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، اس کی مبارک مثال سب سے پہلے آپ کے اپنے مبارک زمانے میں ہے، کہ وہ ہستیاں جنہیں اللہ کریم نے یہ عظمت بخشی کہ تمام مخلوق میں عظمت اس درجے کی ایمان کی دی کہ کوئی اور ایسا ہے نہیں، لیکن کافر و مشرک نے پوری کوشش کر کے مکہ المکرمہ سے ہجرت پر مجبور کیا. لیکن وہ مختصر جماعت جنہیں فتح مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی نصیب ہوئی، تو کیا اس وقت دنیا جہان میں کفر کا غلبہ نہ تھا؟ مدینہ منورہ میں ایک جو نوزائیدہ ریاست ہے اس پر کیا ہر طرف سے کفر چڑھ دوڑا نہیں؟ لیکن وہ حق ہے، اسے مغلوب کیا نہیں جا سکتا. آج جب ہم اپنی امت کو یا مسلمان کو دیکھتے ہیں تو نام تو ہے، کیا وہ جو اقرار ہے اس پر عمل ہے، صدق ہے؟ تو پھر یہ سوال ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن کریم میں تو حق کے ماننے والوں کو غالب بیان فرمایا گیا، حق کے صرف اقرار نہیں اس پر عمل بھی تو ہے. اب اس میں جب مفسرین کرام بیان کرتے ہیں تو اس میں نصارہ کا اور یہود کا جو آپس کا جو موازنہ ہے، یا ان کا تسلط ہے، یا کسی کا مغلوب ہونا، وہ حصے بھی بیان فرماتے ہیں. لیکن جو میں کم علم سمجھ سکا ہوں اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ارشادات ہیں اس کی، ان ارشادات کی روشنی میں بھی، کہ غالب یہ اصول اور ضابطہ ہے، تو جو ان اصول اور ضابطوں کے ساتھ منسلک ہوگا اسی کا غلبہ بھی ہوگا، لیکن جب اس کا غلبہ ہوگا تو اس کی ذات نہیں ہوگی، چونکہ حکم تو اللہ کا نافذ ہوگا. اسی لیے تو صدق دل سے عمل پیرا ہوتے ہوئے جو ظاہراً حکمران ہوتا ہے وہ تمام رعایا کا خادم ہوتا ہے، اور حقیقی طور پر وہ خدمت پر معمور ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے قریب عرض کی گئی کہ اپنے بیٹے کو آپ مقرر فرما دیں امیر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تڑپ سے یہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا، آپ لوگوں کا خیال ہے کہ قیامت کے دن خطاب کی جو نسل ہے وہ اللہ کے حضور مخلوق کا حساب دیتی رہے. اب اس عمارت اسلامیہ کی سربراہی تھی جو دنیا میں اس وقت تمام جو قوتیں ظاہری تھیں ان میں بھی غالب تھی، قوت کے حساب سے بھی اور علاقے کے حساب سے. لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس سارے کا وہ حساب جو اللہ کے حضور دینا ہے. تو فرمایا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو مقرر کر دوں کہ جہاں میں نے حساب دینا وہاں پھر, یعنی خطاب کی نسل ہی اللہ کے حضور مخلوق کا حساب دیتی رہے, تو پھر اتنا نازک معاملہ ہو جاتا ہے. وہاں بات ذات کی رہتی نہیں, اس لیے کہ ہر شے ذات باری تعالیٰ سے منسوب ہے اور یہی حقیقت ہے. تو قیامت تک کا جو غلبہ ہے یہ حق کا غلبہ ہے. اب جب اسے وجودوں میں یا انسانوں کی حصوں میں کو تلاش کرو گے یا متلاشی ہوگے تو حق پر چلنے والوں کی بات آئے گی, صرف دعوے کی بات نہیں ہوگی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اپنا جو شریعت کا زمانہ ہے وہ تو بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تو تکمیل ہوگی. تو قیامت تک کا جو اتباع کرنے والوں کو فرمایا گیا, چونکہ وہ حق ہے جو قرآن کریم نے جس کا حکم دیا ہے, وہ حق ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, چونکہ کوئی شریعت ایسی نہیں ہے, کوئی اللہ کا نبی ایسا مبعوث نہیں ہوا جس کی امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا لازم ہو. جہاں ان پر ایمان لانا ضروری تھا, وہیں بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا لازم. یہی وہ حصے ہیں جہاں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت قیامت کے روز تمام امتوں کے لیے ہوگی. تمام شہادتوں پر پھر جو شہادت ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ہوگی. ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فی تختلفون, پھر تم سب میری طرف لوٹ کر ہوگے. تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے, فاحکم بینکم فیما, آپس میں جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے, کنتم فی تختلفون, تمہارے درمیان اللہ کریم فرماتے ہیں میں فیصلہ کر دوں گا. اب بنیادی طور پر جو اختلاف کی بات آتی ہے وہ حق اور نا حق. جب حق کا اعلان فرمایا جاتا ہے تو اس حق پر جو اعتراضات, یہ وہ بنیادی حصے ہیں جنہیں آپ یہ خیال کریں کہ جو اختلاف کر رہے ہیں, جو حق کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں. لیکن ہر شے اللہ کریم کے حضور حاضر ہونی ہے, ہر مخلوق حاضر ہونی ہے, کوئی شے کوئی جز ایسی نہیں ہے جو وقوع پذیر ہو اور وہاں حاضر نہ ہو, یعنی جو ہے اور وہ حاضر نہ ہو, یعنی ہر شے حاضر ہو. تو جب ہر شے حاضر ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہر طرح کا معاملہ اور ہر طرح کی بات اس کے حضور حاضر ہوگی. تو جب وہ فیصلہ اختلاف کا فرمائے گا تو دو حصے ہوتے ہیں, اور بنیادی دو ہی حصے ہیں, ایک صالح اور ایک غیر صالح. چاہے آپ کا ذاتی اختلاف ہی کیوں نہ ہو, یا وہ صالح ہوگا اختلاف یا وہ غیر صالح ہوگا. صالح تب ہوگا جب وہ قرآن و سنت کے مطابق آپ اختلاف کر رہے ہوں گے, وہ صالح حصہ ہوگا. تجاوز کمی بیشی کسی صورت میں کر رہے ہوں گے, وہ غیر صالح ہوگا. تو وہ بنیاد جو عقائد پر معترض ہے وہاں سے لے کر کوئی اختلاف ایسا نہیں بچے گا, کسی کا کوئی ایسا سوال نہیں رہے گا کہ جس کا عین حق اور جواب جو ہے وہ اسے اس دن نہ مل جائے. اللہ کریم معاف فرمائے, کمی بیشی معاف فرمائے, ہم کمزور اور خطا کار لوگ ہیں, اس دن وہاں سوال کا جواب پھر کوئی کسی سے نہیں مل پائے. جس پر سوال ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ پھر اسے دوزخ کی آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا. کسی کے پاس کوئی سب جواب ہے نہیں, ہر شے کا مالک وہ ہے. اور کتنی بدبختی ہے کہ جب ہم اپنی انانیت میں پھنس جاتے ہیں, اپنی ذات میں پھنس جاتے ہیں, خواہشات نفسانی اس شیطنت کی راہ میں جو ہم اپنا اعلان ذات کا کرتے ہیں نا, اسے قرآن کریم جو ارشاد فرماتا ہے وہ فرماتا ہے خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے, تو وہ پیروی ہم اپنی ذات کی طرف لاتے ہیں. تو جب اپنی ذات کی طرف لاتے ہیں تو یہ بہت بڑا نقصان کرتا ہے. تو اس دن اللہ کریم تمام طرح کے جو اختلافات ہیں جو مخلوق میں ماں بہن بنیادی طور پر, وہ دینی احکامات. لیکن اسی دینی احکامات کی ذیل میں صالح اور غیر صالح یہ بھی انہی احکامات کی روشنی میں یہ اسلوب جو ہیں یہ لاگو ہوتے ہیں. کوئی بات، کوئی عمل، کوئی نیت، کسی نگاہ کا اٹھنا، کسی آواز کا سماعت سے ٹکرانا، کوئی جنبش، ہر ایک کو آپ پیمانے پر لے آؤ، یا تو وہ صالح ہوگی یا غیر صالح. اور عجیب بات ہے کہ جب یہ اندھا پن سمن بکمن کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر بندہ غلطی کو جواز دیتا ہے، سرین غلطی سامنے ہے اس کو مان نہیں رہا کوئی، سو جواز دے گا، نہیں یہ معاملہ ہے، اس وجہ سے ہوا ہے، اس وجہ سے ہوا ہے. جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ اسی کا حقدار تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی جائے. اتنے اتنے جواز ہوں گے بندہ حیران ہو جائے. آپ غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق دے رہے ہیں اور اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، اللہ جل شانہ نے پسند فرمائے جو حصے آپ وہ بیان فرما رہے ہیں، آپ وہ اختیار فرما رہے ہیں، اس پر جو اللہ کا فرمان ہے قرآن کریم، یہ جو وحی متلب ہے، اس پر آپ دیکھیں نا کیسے کیسے اعتراض اٹھائے، کیسے کیسے بدبخت تھے کہ کلام ذاتی پر اعتراض کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں، جامع و اکمل کلام ذاتی سے بڑھ کر مخلوق میں کوئی شے ہو سکتی ہے؟ اللہ کا کلام اور جامع، واضح اور شے کیا ہو سکتی ہے؟ کیسی بدبختی ہے، اتنی واضح جو حکم، جامع اکمل، ہر طرح سے، ہر پہلو سے پورا، اس پر جو اعتراض کر رہا ہے وہ اندھا نہیں ہے تو کیا ہے، بدبخت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو پھر جتنے اختلافات ہمارے مابین ہیں، کیا آج ضرورت نہیں ہے کہ ہم انہیں قرآن و سنت کے جو پیمانہ ہے اس پر تول کر اپنے اپنے حدود پہ چلے جائیں؟ نہیں جائیں گے ذاتی حیثیت میں یا جماعتی حیثیت میں، نہیں جائیں گے تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن فیصلہ ہوگا اور یہ سارے معاملات پیش ہوں گے تو پھر جو جو تجاوز پر اڑا کھڑا ہے اس کے پاس کیا جواب ہو؟ جو امت میں تقسیم کا سبب بن رہا ہے، جو قوت ایمانی کے حامل افراد ہیں ان میں تقسیم کا سبب بن رہا ہے، پھر اس دن وہ کیا جواب دے گا؟ جو خواہشات ذاتی کی پیروی کرتے ہوئے اس اجتماع کا اجماع ہونے سے رکاوٹ بن رہا ہے، مجھے بتائیں پھر اللہ کے حضور وہ کیا جواب دے؟ تو پھر یہ دارالعمل ہے، اس نے فرصت دی ہوئی ہے. قرآن کریم غلط راہ کے انتخاب پر جو فرماتے ہیں اللہ اسے اور ڈھیل دے دیتا ہے، اور جسے ڈھیل ملتی ہے وہ یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا زور بازو ہے، لیکن جب اللہ کی گرفت آتی ہے، قرآن فرماتے ہیں اللہ کی گرفت بہت سخت ہے. قرآن کریم ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت نصیب ہو، ضرور تلاوت کا اپنا ایک معمول رکھیں، اس کا ترجمہ ضرور دیکھیں، آپ کو سمجھ آئے، لیکن اس ترجمے پر اپنے لیے اپنی پسند سے حکم لاگو نہ کیجیے، تفسیر دیجیے کہ جو حدود و قیود ہیں وہ ہیں کیا. اس لیے کہ یہ کہہ دینا کہ میں نے قرآن سے پڑھا ہے تو مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے، اس لیے کہ قرآن کریم تم تک پہنچا کیسے ہے؟ تو جنہوں نے قرآن کریم پہنچایا ہے انہوں نے اس کی حدود و قیود نہیں پہنچائی. ایک حصے کا اقرار کرتے ہو دوسرے کے ساتھ ضد کرو گے تو خطا کھا جاؤ. تو اللہ جل شانہ کمی بیشی ہم معاف فرما دے، ہم کمزور اور خطا کار لوگ ہیں، بڑی انحطاط میں جو حالات ہیں وہ بڑی انحطاط میں ہیں، اور بڑا جلد انحطاط جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. یقیناً جو پہلے حصے ہیں یا آج سے کچھ دہائیاں پہلے، یقیناً کمزوریاں خطا تھیں، یہ کچھ نہ تھا جو آج کچھ دنیا میں، یا دنیا کی جو یہ مادی ترقی ہے اس میں بڑی ہر شے جو ہے وہ بڑی ہے، تعمیر میں بڑی ہے، ترتیب میں بڑی ہے، بے شمار پہلوؤں سے مادی ترقی نظر آتی، لیکن جو اصول اور ضابطے حق ہیں اس میں ہمیں تنزلی، اس تنزلی سے چھٹکارا کیسے ممکن؟ یہ اختلاف جو ہم آپس میں کر رہے ہیں یا جو ہم حق سے اختلاف کر رہے ہیں، تو ان اختلافات کا آج حل کیا ہے؟ اچھا، ایک اور بات غور فرمائیں کہ قیامت کے دن جہاں لوگ تڑپ کر اپنی اپنی پریشانیاں بیان کریں گے، یا فرشتوں سے کلام ہوگا، اہل جنت کے داخلے کی جہاں سلامتی دی جائے گی، وہاں پر بھی ان کو سلامتی اس لیے کہ جو حق اللہ نے ان پر مبعوث فرمایا، انہوں نے ان مقرب ہستیوں کو مانا اور عمل کیا، اور جو انکار کر رہے ہیں، جنہیں آج انذار قرآن کریم فرما رہا ہے، ان سے بھی فرشتے پوچھیں گے کیا تم میں اللہ کا نبی مبعوث نہیں ہوا تھا؟ سارے مان عین اللہ کے حضور حساب کتاب میں بھی جماعتیں جو ہیں کافر و مشرک وہ مان رہے ہوں گے کہ اللہ تو نے جو نبی بھیجا تھا، تیرا ارشاد حق تھا، ہمیں ایک دفعہ واپس پھر بھیج دے، ہم ان احکامات کو مان کر آتے. تو ہر ایک نے حق ماننا ہے، تو حق ہے کیا؟ قرآن کریم ہے. اللہ نے وہ سارا حساب اور اس حساب کو جو اصول اور ضابطے ہیں، جہاں کمی بیشی ہے ان تک کی نشاندہی اپنے حبیب پر مبعوث فرما دی ہے. میں اور آپ اس سے تلاوت کر رہے ہیں، اور اس کا وہ پہلو، وہ حکمتیں جو ہماری سمجھ سے بھی بالا ہیں، ہم وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ نصیب فرمائے. بڑی تحقیق جو ہے حروف کے حوالے سے کہ الف لام میم، اس میں اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا، اس میں کیا حکمتیں ہیں، لیکن حتمی بات تو کوئی نہیں کہہ سکتا. اس لیے حتمی بات وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، حدود و قیود وہی ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائی، باقی کسی کی کوئی سمجھ، کسی درجے کی سمجھ ان حدود کے تحت ہے، لیکن اسے کوئی کلی حکمت نہیں کہہ سکتا. جو آپ نے فرما دیا وہ واضح اور حتمی بات. تو الف لام میم پڑھتے ہوئے، حروف مقطعات کی تلاوت کرتے ہوئے کیا کچھ نصیب ہو رہا ہے کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ نہیں جانتے ہو تو بھی استفادہ حاصل کر رہے ہو، جانتے ہو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو احکامات دیکھ رہے ہو، پڑھ رہے ہو، حاصل کر رہے ہو، ان پر عمل کر رہے ہو، ان سے بھی استفادہ حاصل کر رہے ہو. اس کا مطلب ہے کہ ساری سمجھ اور حکمت یہ ہے کہ اپنے آپ کو قرآن و سنت کا پابند کر دو. یہ وہ حصے ہیں جو قیامت کے دن وہ جو کامیابی جسے قرآن کریم فوز عظیم، یعنی اتنی بڑی کامیابی جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، اتنی بڑی فوز عظیم، عظمت کیا کرو گے سمجھ، کتنی بڑی کامیابی کہو گے؟ تو دنیا میں حجم کے حساب سے جس شے کو بھی بڑے کرتے رہو تو اس کو کتنا بڑا کہو. تو پوری دنیا کی جتنی وسعت ہے، اس سے اہل جنت کی جہاں ابتدا ہے، جو اس کا علاقہ یا اس کا گھر ہے اس دنیا سے، تو وہ بڑا ہے. تو کتنا حجم میں بڑا سمجھو گے، کس وسعت کو سمجھ پاؤ؟ تو فوز و نظیم بیان فرمائے. اللہ کریم معاف فرمائے، اللہ کریم ہمیں استقامت عطا فرمائے. اللہ نے ایک جماعت میں جمع فرمایا ہے، اللہ ایک دوسرے کا معاون ہونا اور مددگار ہونا اس حق کے لیے یہ توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم اس امت کو اتفاق عطا فرمائے. اللہ کریم یہ اصول اور ضابطے ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ حق مخلوق کو انصاف تک پہنچے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.